تفسیر. اب آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 16 اور 17، اس میں منافقین جو ہیں انہیں جو ہے وہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم نفاق میں سے کیوں نہیں نکلتے، تم اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے، اس سے کیوں دل چراتے ہو. اور آپ دیکھیں کہ بہت ہی جو ڈرنے والی بات ہے وہ یہ کہ منافق جو ہے یہ مسلمانوں میں سے ہوتا ہے، اور منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا. سورت نساء میں آپ پڑھ چکی ہیں. آیت نمبر 16 یہ وہ آیت ہے جو کہ زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا کرتی ہے. آیت نمبر 16 میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے تقاضوں کی وضاحت کی ہے. پوچھا ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں؟ وما نزل من الحق، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حق میں سے نازل کیا ہے اس کے آگے جھک جائیں. ولا یکونوا کالذین، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے کہ جنہیں اوت الکتاب پہلے کتاب دی گئی تھی، من قبل اس سے پہلے، فطال علیہم الامد، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی، فطال پھر طویل ہو گئی، علیہم ان پر، الامد مدت، فقست قلوبہم تو ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے پوچھ رہے ہیں کیا اے اہل ایمان تمہیں ایمان لائے ہوئے کچھ زیادہ زمانہ تو نہیں گزرا کہ تم جو ہے یہود و نصارہ کی طرح تمہارے اندر جو ہے وہ بے حسی پیدا ہو گئی، کہ اخلاق کی پستی نظر آنے لگی. اب آپ دیکھیں کہ آیت ہے الم یعنی، یعنی کا روٹ ہے حمزہ نون یا، اسی سے انا ہے، اسی سے انا ہے. تو حمزہ نون یا کا معنی ہوتا ہے پانی کا کھولنا، جیسے پانی کھولنے کا ایک وقت ہوتا ہے نا، وقت آنا، تو اسی طرح جو ہے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ الم یعنی، کیا نہیں وقت آیا، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے ہیں، کیا اہل ایمان کے لیے ابھی یہ وقت نہیں آیا، یہ کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ کا رسول موجود ہے، کتاب موجود ہے، پھر ان کے عملوں کے اندر انقلاب پیدا کیوں نہیں ہوا جبکہ یہ ایمان لا چکے ہیں؟ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ان تخشع قلوبهم، کہ ان کے دل نرم ہو جاتے، خاشین عین، ایسا ڈر جس کے اثرات دل کے علاوہ اعضاء جوارے پر بھی نمایاں ہونے لگے. یعنی دل کے اندر ایسا ڈر کہ دل ڈر رہا ہے تو جسم کے اعضاء پہ بھی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، ان پہ بھی جو ہے وہ اثرات نظر آ رہے ہیں. تو معنی یہ ہے کہ ایمان لانے والے جو ہیں وہ اسلام کے مطالبات پر سنجیدگی سے غور کیوں نہیں کرتے؟ وہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اور آپ دیکھیں پیاری بہنوں، یہ وہ قرآن کی آیت ہے جس نے فضیل بن ایاز ڈاکو کی زندگی کا رخ بدل دیا. دور تابعین سے تعلق رکھتے تھے، بہت بڑے ڈاکو، اور ان کا جو ہے وہ ڈاکہ زنی اور لوٹ مار ان کا مشغلہ تھا، ان کا ہابی تھا، اور ڈاکوؤں کے یہ سردار تھے. اور ڈاکہ ڈالنے کے بعد وہ رات کے وقت کسی سے ملنے، عورت سے، لڑکی سے جا رہے تھے کہ کہتے ہیں کہ ایک ٹانگ ایک پاؤں ان کا گھر کے اندر تھا، ایک باہر تھا، کہ کوئی اللہ کا بندہ تلاوت کرنے والا بڑے سوچ سے تلاوت کر رہا تھا سورت حدید کی آیتوں کی، اور اس آیت پر پہنچا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. رات کا سناٹا، خوبصورت تلاوت، شیریں انداز بیان، ایسا ان کے دل پر اثر ہوا کہ لرز اٹھے اور اسی وقت پکار اٹھے کہ یا ربی الان، یا ربی الان، کہ میرے رب ہاں وہ وقت اب آ گیا ہے. اور توبہ کی، جو پوندر تھا اس کو باہر نکالا، واپس آئے اور काफले वाले कुछ गुजर रहा था काफला, वो आपस में बातें कर रहे थे कि इस इलाके से जल्दी गुजरो, ये तो फुजैल बिन अयास का इलाका है और वो लोग डाका मारेंगे और हमारा सब कुछ लूट के ले जाएंगे। और वो डर रहे थे, लेकिन ये अपने जो दोस्त थे उनके पास वापस आए जो बाकी डाकू थे, और उनसे कहा कि जो है वो सबका लूटा हुआ माल जो है उन्हें वापस कर दो। इन्होंने सच्ची तौबा की और कहने लगे कि पता नहीं अब तक फुजैल बिन अयास तुमने कितने लोगों का जो है वो खून किया होगा, कितने लोगों का माल लूटा होगा, कितने लोगों को रुलाया होगा, कितने लोगों को सताया होगा। और ऐसी सच्ची तौबा की कि डाका जनी का पेशा छोड़कर अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो गए और तकवा का वो आला मकाम इख्तियार किया कि इनका नाम जो है वो बेहतरीन ताबईन में शामिल होता है, अपने दौर के बहुत बड़े आलिम और ताबई बने। कि अब लोग उनको जो है वो डाकू के नाम से याद नहीं करते बल्कि जो है वो ताबईन के नाम से याद करते हैं। तो एक आयत ज़िंदगी के अंदर इनकलाब पैदा कर सकती है, एक आयत। और आप देखें कि हमने जो है 27 पारे पढ़े हैं, हम 27वें पारे की आखिरी सूरत पर है। तो ये 27 पारे हमने क्या खोया, क्या पाया, कहाँ थे अब कहाँ पहुँचे, सोचों का, नियतों का, आमाल का, अमले सवाले का सफ़र कितना तय किया, क्या लिया, क्या दिया, क्या रूठों को मनाया, क्या कर्ज़ों को जो कर्ज थे उनको अदा किया, क्या फ़राइज़ की पाबंदी की, क्या आँखों के अंदर हया आई, क्या गज़े बसर कर लेते हैं, क्या दिल के अंदर अल्लाह का खौफ जो है वो इस तरह से आता है कि जो है वो लरजने लगे, क्या किसी के साथ जो ज़्यादती कर देते हैं एक जुमले से, एक हाथ उंगली की जुम्बिश से या एक कदम से चलकर, तो क्या रात भर करवट लेकर सोते हैं या ठंडी और मीठी नींद सो जाते हैं या अफसोस करते रहते हैं कि मैंने ये जुमला क्यों बोला था, मैंने ये ज़्यादती क्यों की थी। क्या अहले ईमान के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से पिघल जाएं और उसके नाजिल करदा जो है वो हक के आगे झुकें। तो अल्लाह के ज़िक्र से दिल पिघलते क्यों नहीं हैं, जब निफाक की बीमारी होती है, जब शक की बीमारी होती है तो फिर दिल जो हैं वो झुकते नहीं हैं और दिल सख्त हो जाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह ताला ने बाज़ मोमिनीन के दिलों में अमल के एतबार से जब सुस्ती महसूस की तो इस आयत को नाजिल कर दिया, आयत नंबर 16 अल हदीद को नाजिल कर दिया। तो खुशुए कलब से मुराद दिल का नरम होना, नसीहत को कबूल करना और अल्लाह की अतात के लिए तैयार होना है, अल्लाह के अहकामात की मुकम्मल अतात करना, सुस्ती और कमज़ोरी को जो है वो अपने करीब ना आने देना। तो मुफस्सरीन कहते हैं कि इस आयत में मोमिनीन को मुकम्मल खुशु और अमले सवाले के लिए एक्टिव रहने की ताकीद की गई है, तालीम दी गई है और खुशुए कलब ही पर तमाम आमाल का जो है वो मदार है। हज़रत शदाद बिन औस रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले जो चीज़ लोगों से उठा ली जाएगी वो खुशु है। अब आप देखें कि नमाज़ पढ़ते हैं, साथ साथ नाखून से खेल रहे हैं, बालों से खेल रहे हैं, दुपट्टा ठीक कर रहे हैं, इधर उधर की बातें याद आ रही हैं, यानी नमाज में भूली बिसरी बातें जो हैं वो याद आने लगती हैं। तो आइए अपने दिलों के अंदर खुशु पैदा करें और अल्लाह के नाजिल करदा हक के आगे झुक जाएं। वला यकूनु कल्लज़ीना, और उन लोगों की तरह ना हो जाएं कि जिन्हें ऊतुल किताब मिन क़ब्लु, कि जिन्हें पहले किताब दी गई थी, तो मुराद है यहूदो नसारा, उनके पास अल्लाह की किताबें मौजूद थीं लेकिन सदियों तक वो अल्लाह के दीन से खेलते रहे। फताला अलैहिमुल अमदु, फिर उन पर एक तवील मुद्दत गुजर गई। तो ये जो ताला है इसका रूट है, आप पहले भी पढ़ चुकी है ना इसका रूट, त्वा वौलाम तूल से है, और अमद हमजा मीमदाल अमद का लफ्ज़ जो है ये मुद्दत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मुद्दत दराज, मुद्दत की नहायत और गायत के लिए, ज़र्फ़ ज़मां और मकान के लिए ये इस्तेमाल होता है और बोदे मकानी के लिए भी। तो उन पर एक लंबी तवील मुद्दत गुजर गई। फ़कसत क़ाफ़ सीन वो, سخت اور ٹھوس کو کہتے ہیں، پتھر کی سختی کے لیے بھی آتا ہے اور دل کی سختی کے لیے بھی. فقست قلوبہم، پھر ان کے دل سخت ہو گئے. کیوں؟ جب قرآن کی آیات کو پڑھتے تھے عمل نہیں کرتے تھے، پھر ان کے دل سخت ہو گئے. یعنی جو ان کے پاس اللہ کی کتابیں تھیں، جب اس پر وہ چلتے نہیں تھے تو اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق بنے ہوئے ہیں، یعنی ان کے اندر اخلاق کی پستی ہے، بے حسی ہے اور اللہ کی کتابوں سے دوری ہے. تو اے مسلمانوں، کہیں تمہارا بھی یہ حال نہ ہو جائے. اے لمو، خوب جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی دیتا ہے. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو. اب یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جس طرح نبوت اور کتاب کا نزول جو ہے وہ انسانیت جو ہے انسانیت کے لیے رحمت کی بارش ہے. اللہ کی رحمت کی بارش کیا ہے؟ کہ نبی اللہ نے بھیجا، اس کے پاس وحی اور کتاب آئی، اور مری ہوئی انسانیت جو تھی، مری ہوئی انسانیت یکایک جی اٹھی. جیسے کہ زمین پر بارش سے زمین جو ہے وہ پھلنے پھولنے لگتی ہے، تو انسانیت جو کہ مر چکی ہے، اور وہ جو زمانہ تھا جو کہ جاہلیت کا دور تھا، کفر اور نفاق کا دور تھا، تو قرآن کے نزول سے کیا ہوا کہ وہ ختم ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک نیا دور شروع کیا. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کے سبق کو یاد کرو، جان اور مال کی قربانی دو، تمہارے اندر عقیدہ توحید اور آخرت مضبوط ہوگا، اور پھر جو ہے تمہارا جو مردہ دل ہے وہ زندہ ہو جائے گا. تو موت کے بعد زندگی کیسے ملے گی؟ یعنی دنیا میں بھی جو ہے انسان مردہ ہے اگر جو ہے وہ اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، اگر اس کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے. اور زندگی کے بعد بھی جو ہے وہ فائدہ کیسے ملے گا؟ اگر جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا جائے اور قرآن پر عمل کیا جائے. تو یہاں پہ منافقین کی بے یقینی کا علاج بتایا جا رہا ہے، اور علاج کیا ہے؟ رسول اللہ کی اطاعت اور قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنا، جو کہ بارش کی طرح ہے. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو. آیت نمبر 18 اور 19 میں انفاق اور جہاد کرنے والوں کا مرتبہ اور مقام بتایا جا رہا ہے. یعنی آیت 11 میں جو آپ نے مضمون پڑھا تھا نا کہ انفاق کی ترغیب، یہاں اس کو ایک اور انداز میں اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے. مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا خاص طور پر ذکر کیا کہ دونوں ذمہ دار ہیں. ان المصدقین والمصدقات، مردوں اور عورتوں میں سے جو صدقات دینے والے ہیں. اب دیکھیں صدقہ جو ہے نا، اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں. بہت عورتیں اس پر سوال پوچھتی ہیں. ہمارے ہاں اردو میں صدقہ لفظ برے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسلام میں صدقہ صدق سے ہے، سچے دل اور خالص نیت کے ساتھ محض اللہ کی خوشنودی کے لیے جو انفاق کیا جاتا ہے اس کو صدقہ کہتے ہیں. نمبر 1، اس میں ریاکاری نہیں ہوتی. نمبر 2، جو ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر. نمبر 3، اس میں صدقہ کر کے احسان نہیں جتایا جاتا. نمبر 4، جو ہے وہ جو صدقہ دینے والا ہے وہ جب صدقہ دیتا ہے تو بہترین مال سے دیتا ہے، اور صدقہ دے کر کسی کو ستاتا نہیں ہے، نقصان نہیں پہنچاتا. تو یہ ہے صدقہ، کہ اپنے رب کے لیے عبودیت کا سچا جذبہ، عین صداقت. تو انفاق فی سبیل اللہ جو ہے وہ خالص طور پر بغیر کسی کھوٹ کے جو دیا جائے تو اس کو صدقہ کہتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ عام طور پہ پھر لوگ جو صدقے کا معنی لیتے ہیں تو وہ مختلف معنی لیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے. یعنی قرض حسن کے معنی آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں کہ قرض حسن جو ہے اس سے مراد ہے کہ اللہ کے راستے میں دینا، اور اخلاص نیت کے ساتھ دینا، کوئی ذاتی غرض نہ ہو، ریاکاری اور شہرت نہ ہو، دینے کے بعد احسان نہ جتایا جائے، بہترین مال کو دیا جائے، تو یضاعفوا لہم ولہم اجر کریم، تو اللہ تعالیٰ انہیں یقیناً کئی گنا بڑھا کر دے گا۔ تو جیسی نیت اور اخلاص ہوگا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا چڑھا کر دے گا۔ نمبر دو، ولہم اجر کریم، اور ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اسی طرح کا مضمون آپ آیت نمبر 11 میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے راستے میں جو صدقہ خیرات کیا جائے تو خالص اللہ کے لیے کیا جائے۔ دوبارہ اس کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ تو اللہ ان کے جو مال ہے اس کو کئی گنا بڑھا کر بھی دے گا، اور اس کے ساتھ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف صدقہ ہے اور دوسری طرف قرض ہے، اللہ ہی نے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میرے راستے میں دو تو میں اسے کئی گنا بڑھا کر دوں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ انفاق کرنے والوں کا اجر اور مقام ہے۔ تو اللہ کے ہاں پائی پائی جو ہے وہ محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا اجر دیں گے۔ عربی زبان میں ایسا نیزہ مطلب جس کی جو گرے ہیں وہ دیکھنے میں بھی ویسے ہی محکم ثابت ہوں جیسے وہ دیکھنے میں نظر آتی ہیں، ویسے نیزہ ٹیڑھا وغیرہ ہو جاتا ہے نا، لیکن صادق القعوب بالکل سیدھا جو نیزہ ہوتا ہے۔ تو اس کے معنی کیا ہیں کہ صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدیق ایسا شخص جو ہر طرح کے حالات میں جو ہے وہ ایمان کی صداقت پر قائم رہے، نازک سے نازک زمانے میں بھی جو ہے وہ حق کی گواہی دے، اور وہ سچا ہو، صدیق ہو، قول میں بھی عمل میں بھی۔ ایسا نیزہ جب اس کو مارا جائے نا، وہ دشمن پر لگنے کے بعد بھی وہ سیدھا رہے، ٹیڑھا نہ ہو، مضبوط ہو، اس طرح یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ کیا بننا ہے؟ صدیق بننا ہے، مالی قربانیاں کرنی ہے۔ والذین آمنوا، اب اخلاق بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، وہی اپنے رب کے نزدیک صدیقین ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اب یہاں پر جو ہے وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے تو وہی لوگ صدیقون ہیں۔ یہ جو آیت نمبر 19 ہے، آیت نمبر 19 کے بارے میں جو ہے وہ اختلاف ہے، دو رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ بس یہاں تک آپ، یہاں پر ایک بات مکمل ہو جاتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر جو ایمان رکھتے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک جو ہیں وہ صدیقین ہیں۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ صدیقون پر وقف کر لیں، تو صدیقیت جو ہے یہ کمال ایمان اور کمال صدق و صفا کا مقام ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ وقف کر لیا جائے، تو ایمان لانے والے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر یہ لوگ جو ہیں یہ صدیقون ہیں۔ دوسری بات ہے کہ والشہداء عند ربہم، اور جو شہید ہیں اپنے رب کے نزدیک، لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ آیت نمبر 19 کی تفسیر میں اکابر مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اولئک هم الصدیقون پر ایک جملہ مکمل ہو گیا، اس کے بعد والشہداء عند ربہم سے لے کر اجرہم و نورہم، عند ربہم لہم اجرہم و نورہم، ایک الگ مستقل جملہ ہے۔ تو اس تفسیر کے لحاظ سے آیت کا ترجمہ پھر یہ ہوگا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی صدیقین ہیں، یہ بات ختم ہوگی، اور شہداء کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر اور نور ہے۔ दूसरा जो ग्रोह है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि और जो शहीद हैं उनके लिए उनका अजर और उनका नूर है। असल मानी जो है यहाँ पे जो शहीद लफ्ज है ना, इसमें मुफस्सरी ने इख्तलाफ किया है। पहला ग्रोह शहीद को मकतूल फी सबीलिल्लाह के मानी में लेता है, जो ये कहता है ना कि सिद्दीकून पर बात मुकम्मल हो गई, जुमला मुकम्मल है, और शहदा से व शहदा से वो दोबारा बात शुरू करता है। वो ये कहता है कि मकतूल फी सबीलिल्लाह के मानी है। दूसरा ग्रोह जो है, जो शहदा जो है, वो कहता है कि यहाँ पे शहीद लफ्ज जो है ये मकतूल फी सबीलिल्लाह के मानी में नहीं बल्कि हक की गवाही देने वाले के मानी में है, और इस लिहाज से हर मोमिन जो है वो शहीद है, हक की गवाही देने वाला है। तो वो फिर तर्जुमा ऐसे करता है। फिर वो लोग ये कहते हैं कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए हैं वही अपने रब के नज़दीक सिद्दीक हैं और हक की गवाही देने वाले हैं, शहीद हैं, उनके लिए उनका अजर और उनका नूर है। और जो ये कहता है कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए हैं तो वही अपने रब के नज़दीक सिद्दीक हैं, वो कहते हैं यहाँ पे बात ख़त्म हो गई। और जो शहीद है ना, क्योंकि शहीद जो है वो कहते हैं ये वो हैं जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए, तो वशहदा इंदा रब्बिहिम, तो शहीद बस वो तो अपने रब के ही पास है ना, उनका अजर और उनका नूर। तो बहरहाल दोनों तरह जो है वो तर्जुमा किया जा सकता है। मुफस्सरीन कहते हैं कि शहीद से हक की गवाही देना ये कुरान से भी मिलता है, सूरत अल-बकरा की आयत 143 और सूरत हज की आयत 78 से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के मोमिन शहीद हैं, फिर आपने सूरत हदीद की ये आयत तिलावत की। फिर इसी तरह एक मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी जान और अपने दीन को फितने से बचाने के लिए किसी सरजमीन से निकल जाए वो अल्लाह के हाथ सिद्दीक लिखा जाता है, और जब वो मरता है तो अल्लाह शहीद की हैसियत से इसकी रूह कब्ज़ करता है। फिर ये बात कहने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आयत पढ़ी जो कि सूरत हदीद की आयत नंबर 19 है। तो बहरहाल दोनों तरह इसका तर्जमा जो है वो किया जा सकता है कि यानी जो मोमिन हैं वो सिद्दीक भी हैं और वो शहीद भी हैं, यानी इसको अलग मानी में भी ले सकते हैं और एक आयत का पूरी का एक ही तर्जमा भी हो सकता है। सिद्दीक के बारे में यानी ये कमाले ईमान है, हदीस आती है और ये हदीस है बुखारी और मुस्लिम की कि आदमी सच बोलता है और सच्ची की तलाश और कोशिश में रहता है हत्ता कि अल्लाह के यहाँ उसे सिद्दीक लिखा जाता है। सिद्दीकीन का जो मकाम बयान किया गया है जो जन्नत में उन्हें मिलेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती अपने से ऊपर के बाला खाने वालों को इस तरह देखेंगे जैसे चमकते हुए मशरकी या मगरबी सितारे को तुम आसमान के किनारे पर देखते हो, उनके दरमियान दर्जात का इतना फ़र्क होगा। सहाबा ने पूछा कि क्या ये अंबिया के दर्जात होंगे जिनको दूसरे हासिल नहीं कर सकेंगे? आपने फरमाया, हाँ कसम है उस ज़ात की कि जिसके हाथ में मेरी जान है, ये वो लोग हैं जो अल्लाह पर ईमान लाए और पैगम्बरों की तस्दीक की। इसे सही बुखारी ने रवायत किया है। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए हैं वही अपने रब के नज़दीक सिद्दीक हैं और शहीद हैं, उनके लिए उनका अजर और उनका नूर है। वल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना, और जिन लोगों ने कुफ़र किया है और हमारी आयात को झुठलाया है, उलाइका असहाबुल जहीम, और यही लोग जो हैं वो दोज़खी हैं, यही लोग जो हैं जहन्नुम में जाने वाले हैं। अब आप देखिए यहां से आयत नंबर 20 اور 21. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے جو چند روزہ دنیا کی زندگی ہے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ دنیا کی زندگی دراصل ایک عارضی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. اے لمو, خوب جان لو, بڑا زبردست انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اے لمو, خوب جان لو, انما الحیات الدنیا لعبا و لہوا و زینتا و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. اور دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے لیے اس کو پانچ چیزوں سے جو ہے نا وہ تشبیہ دی ہے. اس میں سے جو پہلی بات ہے وہ کیا ہے, کہ خوب جان لو انما الحیات الدنیا, کہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ دنیا کی زندگی نمبر ایک لعبن, لعبن کھیل ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے وہ لعبن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, اور لعب کیا ہوتا ہے, کھیل کود, لہو و لعب, کھیلنا کودنا اور اسی میں جو ہے وہ آگے بڑھنا. اور کھیل کود جو ہے اس کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہوتی. فرمایا کہ دنیا کی زندگی وہ کھیل ہے جو کہ بہت سے چھوٹے بچے کھیلتے ہیں اور اس کو کچھ اہمیت نہیں دیتے. نمبر دو, و لہون, لہو وہ کھیل ہے جس کا اصل مقصد تو تفریح اور دل بہلانا ہو اور بس ایسے ہی وقت گزاری. یعنی لہو ہر اس کام کو کہتے ہیں جس میں انسان اتنا مصروف ہو جائے کہ اس سے جو اہم چیز ہے اس سے وہ غافل ہو جائے. تو کہا کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ لہو ہے, کہ جب انسان اس میں مصروف ہوتا ہے تو جو اصل چیز ہے اسے غافل ہو جاتا ہے. وزینتن, زینت, زینت کے معنی ہیں بدن, لباس وغیرہ کی جو ہے وہ زینت و آرائش کا شوق. بدن, لباس وغیرہ کی آرائش اور زینت کا شوق, اس میں آگے بڑھنا. جیسے بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ بس اپنی آرائش زیبائش پر توجہ دیتے رہتے ہیں. نمبر چار, وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ, اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا. اس کے معنی ہیں مثلا یہ کہنا کہ میرا لباس آپ کے لباس سے اچھا ہے, میری گاڑی آپ کی گاڑی سے اچھی ہے, میرا گھر آپ کے گھر سے اچھا ہے, اور میرا صوفہ آپ کے صوفے سے اچھا ہے, میرے بچے آپ کے بچوں سے اچھے ہیں, میں آپ سے اچھی ہوں, میرا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا آپ سے اچھا ہے. یعنی آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا, یہ بڑی خاص بات ہے کیونکہ بعض لوگ جو ہیں وہ اکثر جو ہے وہ ایک دوسرے پر فخر جتاتے ہیں, اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. تفاخر, بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ مفسرین نے کہی, وہ کہتے ہیں کہ بچپن میں لعب ہوتا ہے, کھیل کود, پھر لہو کا زمانہ آتا ہے, جوانی میں زینت ہوتی ہے کہ خوب جو ہے وہ بالوں کا بھی ایک سٹائل ہے تو کپڑوں کا بھی تو زیور کا بھی اور گھر کا گاڑی کا سب کچھ, اور پھر زینت کے ساتھ ہی تفاخر کا مشغلہ پیدا ہو جاتا ہے. پھر جب بڑھاپا آتا ہے تو آخری مرحلہ پیش آتا ہے, وتکاثر فی الاموال والاولاد, کے مال اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا. تکاثر کسے کہتے ہیں؟ تکاثر کے تین معنی بیان کیے جاتے ہیں. نمبر ایک, مال دوسروں سے زیادہ حاصل کرنا, مال کے حاصل کرنے میں دوسروں سے بڑھنا. نہیں, نمبر ایک, زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنا. نمبر دو, مال کے حاصل کرنے میں دوسرے سے آگے بڑھنا. نمبر تین, پھر جو مال حاصل کیا ہوا ہے اس پر جو ہے وہ تفاخر کرنا کہ میرے پاس جو ہے وہ آپ سے زیادہ اچھی چیزیں ہیں, گھر ہے, اولاد ہے, گاڑی ہے, منصب ہے, ڈگری ہے, تو اس پر دوسرے کے سامنے इस बात का इजहार करना कि मेरी चीज़ें आपकी चीज़ों से ज़्यादा अच्छी हैं। तो तफाखुर की बीमारी के साथ ही तकासुर की बीमारी जो है वो पैदा हो जाती है। तो कहा कि दुनिया की ज़िंदगी इसके सिवा कुछ भी नहीं कि इंसान इन पांच चीज़ों में मसरूफ़ रहता है। और इसकी हकीकत क्या है? इसकी मिसाल तो ऐसी है, कमसल गईसिन, जैसे कि एक बारिश हो गई। गईस का लफ्ज़ जो है ये बारिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे कि एक बारिश हो गई। बारिश के लिए कुरान में 9 लफ्ज़ आए हैं। पांचवा दर्जा गईस का है, वो बारिश जो ज़रूरत के वक्त हो और ज़रूरत के मुताबिक हो वो गईस है। जैसे कि बारिश होगी, आ जबल कुफारा नबातुहु, तो इससे पैदा होने वाली नबातात को देखकर किसान खुश हो गए। आ जबल कुफारा, भली लगी कुफार को। यहाँ पे कुफार जो है ये वो नहीं है जो कि हक का इनकार करने वाले हैं। असल में काफिर लफ्ज़ जो कफारा है, इसके मानी टू कवर, छुपाना। तो यहाँ पे कुफार का लफ्ज़ जो है ये किसान के मानी में इस्तेमाल हुआ है कि वो बीज को ज़मीन में छुपाता है, जो आम काफिर है कि दिल में अल्लाह और आखरत का इनकार छुपावा होता है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसान फार्मर जो बीज को मिट्टी में जब छुपाता है, अब क्या हुआ कि बारिश हो गई, तो बारिश से पैदा होने वाली नबातात को देखकर आज अबल कुफारा किसान खुश हो गए, भला लगा उनको नबातों उसकी पैदावार देखकर। सुम्मा यहीजू, यहीजू जो है हा या जीम इसका मादा है, जिसके मानी है नबातात का जोबन पर आने के बाद तबई तौर पर खुश्क और जर्द होना। नबातात का तबई तकाजे या पानी की कमी की वजह से सबसे जर्द और खुश्क होना। जैसे होता है ना कि मकई है या फिर ये गंदम है, तो पहले सरसब्ज होते हैं, फिर पकते हैं तो खुश्क होने लगते हैं, जर्द होने लगते हैं, ताकि किसान उनको काटे। तो सुम्मा यही जो फिर वो खेती पक जाती है, फतराहू फिर तुम उसको देखते हो मुसफरन के जर्द हो गई। आप सफरा गाय के लिए पड़ चुके हैं रंग। सुम्मा यकून हुतामा फिर तुम देखते हो कि वो हुतामा बन गई। तो हुतामा जो है हा तामीम खुश्क नबतात, वो चूरा जो रूंदा जाए जैसे और वो कुचला जाए, यानी आम तौर पर जैसे ये इनकी जो गंदम होती है किसानों की, तो फिर उसके ऊपर जो है वो ट्रैक्टर जब चलाते हैं तो रूंद दिया जाता है, दाने अलग हो जाते हैं और जो भूसा होता है वो अलग हो जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि फिर इस तरह वो क्या हो जाता है कि हुतामा बन जाता है, बिल्कुल भूस बनकर खेती रह जाती है। अब आप देखें कि यहाँ पे खेती की कितनी अलामतें बताई गई हैं, खेती के क्या मराहिल बताए गए हैं कि कमसल गईसिन आजबल कुफार नबातुहु। तो पहले तो है कि खेती जो है वो जौबन पर है कि आजबा, आजबा का मतलब होता है खुशी और ताज्जुब का मजमुआ, दिल ही दिल में इस तरह खुश होना कि हैरत भी हो और उसका सबब मालूम ना हो, कि खेती अपने जौबन पर है, जवानी पर है, किसान खुश हो रहा है, पहला मरला। दूसरा सुम्मा यही जो कि उसमें जो है वो पक गई है, खुश्क हो गई है। नंबर तीन जर्द हो गई है। नंबर चार भूस बनकर रह गई है। वफिल आखिरती अजाबुन शदीदुन, और इसके बरस आखिरत वो जगह है जहाँ सख्त अजाब है। व मगफिरतुम मिनल्लाह, और अल्लाह की मगफिरत है। व रिद्वान, और उसकी खुशनुदी है। वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया की ज़िंदगी एक धोखे की टट्टी के सिवा कुछ भी नहीं है, और दुनिया की ज़िंदगी जो है महज मताए फरेब है। दुनिया की ज़िंदगी बजुज धोखे के सामान के और कुछ भी नहीं है। तो ये जो मिसाल है, इस मिसाल में अल्लाह ताला ने बताया है कि दुनिया की ज़िंदगी जो है वो आर्जी है, फ़ानी है और दारुल इम्तहान है। ईमान लाने वाले इसको एग्जामिनेशन हॉल समझते हैं, और जो मुनाफिक और काफिर हैं वो धोखे में रहते हैं, वो दुनिया की ज़िंदगी को ही सब कुछ समझते हैं और इसी के पीछे भागते हैं और आखरत को भूल जाते हैं। और लेकिन वो क्या होगा कि फिर आखरत में वो नाकाम और तबाह हो जाएंगे। دنیا کی یہ جو عارضی چیزیں ہیں ان کی مثال بارش سے دی گئی ہے کہ زمین کے پودے لہلہاتے ہیں، کسان خوب خوش ہوتے ہیں، اسی طرح کافر منافق دنیا کی زیب و زینت سے خوش ہوتے ہیں۔ پھر پودے خشک ہو کر، زرد ہو کر، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بھوس بن جاتے ہیں، زمین ایسی ہی ویران ہو جاتی ہے جیسے وہاں کبھی ہرا پودا تھا ہی نہیں۔ اسی طرح دنیا کا حال ہے، ہر چیز آنی جانی ہے، ہر چیز فانی ہے۔ جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ ایمان اور نیک اعمال ہیں جو انسان کے ساتھ جو ہے آخرت میں جائیں گے، اور انسان جو ہے وہ جہنم کی آگ سے جو ہے وہ بچے گا۔ اور انسان کو دیکھیں، پہلے تر و تازہ ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، بچپن سے جوانی تک، بڑھاپا آتا ہے تو آہستہ آہستہ بدن کی تازگی، حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک انسان مر کر مٹی کے اندر جو ہے وہ چھپا دیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ کھیتی ہے، انسان ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سب کو زوال ہے۔ تو مقصد ہے کہ لوگوں، آخرت کی فکر کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ اور یا تو انسان کا حال کافر کا ہوگا کہ وہاں پہ عذاب شدید ملے گا، اور یا پھر انسان کا حال ایمان لانے والے کا ہوگا کہ وہ مغفرت من اللہ و رضوان، کہ ان کے لیے اللہ کی مغفرت ہوگی اور اللہ کی رحمت ہوگی۔ تو یہ آیات جو ہیں یہ فکر آخرت پیدا کرتی ہیں۔ میں لہلہاتی شاخ کو سمجھا تھا زندگی، پتہ گرا در سے فناہ دے گیا مجھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے، سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت، دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف، اردوہا جس کی چوڑائی، کا ارد السماء والارض، جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے، اور عدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت اور مغفرت کے لیے جو ہے وہ دوڑ، جو ہے وہ دوڑ اور مسابقت جو ہے اس کا پیغام دیا ہے کہ لوگوں، اگر دوڑنا چاہتے ہو، اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہو، اگر آگے بڑھنا چاہتے ہو، تو پھر جو ہے وہ اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف جو ہے وہ دوڑو۔ اب آپ دیکھیں کہ سابقو کے معنی کیا ہیں۔ بہت اہم بات ہے کہ سابقو کے معنی جانے جائیں۔ اس کے معنی ہیں کہ سبقت لے جانا، دوڑنا، آگے بڑھنا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب انسان دوڑتا ہے تو کیا کرتا ہے، سب چیزوں کو دائیں بائیں چھوڑتا چلا جاتا ہے، آگے ہی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے دوڑ لگائی ہو، ریس لگائی ہو، آپ دیکھیں کہ خوبصورت مناظر ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، سب کو انسان چھوڑتا ہوا آگے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم دوڑنا چاہتے ہو تو یہ جو لعب ہے، لہو ہے، اور زینت ہے، تفاخر ہے، تکاثر ہے مال اور اولاد کا، اس میں مت دوڑو، نیک اعمال میں دوڑو۔ مغفرت میں ربکم سے مراد کیا ہے؟ نیک اعمال میں دوڑو، اچھے کاموں میں جو ہے وہ دوڑ لگاؤ، کیونکہ نیک اعمال میں دوڑ لگانے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر اللہ تم سے جو ہے وہ راضی ہو جائے گا۔ تو دنیا کی عارضی اور فانی چیزوں کے اندر مقابلہ مت کرو۔ اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو اہل ایمان کا نصب العین اور گول ہوتا ہے کہ رب کو راضی کرنا، رب کی مغفرت چاہنا، اور جنت کے حاصل کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا، جو اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم مسجد میں سب سے پہلے جانے والے اور سب سے آخر میں نکلنے والے بن جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جہاد کی صفوں میں سے پہلی صف میں رہنے کے لیے بڑھو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جماعتیں جو نماز با جماعت ہے، اس میں پہلی تکبیر میں حاضر رہنے کی کوشش کرو، تکبیر اولا میں۔ اس کو کہتے ہیں سابقون الاولون، کہ وہ نیکیوں میں دوڑ کرنے والے ہیں۔ اور جو ہے مسابقت یہ ہے کہ موت اور بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے اعمال کا ایسا ذخیرہ تیار کر لو جو تمہیں جنت میں پہنچا دے. تو یہ ہے مسابقت کرنا, کیونکہ عمر, صحت, قدرت, اس کا کچھ بھروسہ نہیں. تو نیک اعمال میں سستی نہیں کرنی چاہیے. تو سبقت لے جانا کسے کہتے ہیں؟ کہ عمر اور صحت اور زندگی کا کچھ پتہ نہیں, تو نیک اعمال میں سستی نہیں کرنی چاہیے, ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ بیماری آ جائے, عذر آ جائے اور پھر ہم جو ہیں وہ نیکیاں نہ کر سکیں. تو اصل سبقت کیا ہے؟ کہ موت آنے سے پہلے پہلے ایسے اعمال کا ذخیرہ تیار کرنا جو جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بن جائے. پھر دیکھیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جنت کا شوق دلایا اور آیات پڑھی کہ دوڑو اس جنت کی طرف اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین سے بڑھ کر ہے. تو جو ہے وہ ایک صحابی تھے, حضرت حمام, وہ کھجوریں کھا رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں جو ہے وہ لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں تو کیا وہ جنت مجھے بھی ملے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, بخن بخن, یعنی آپ نے کہا ہاں کیوں نہیں, ہاں کیوں نہیں. تو اسی وقت انہوں نے وہ کھجوریں جو تھی وہ پھینکی, دیوانہ وار لڑے اور شہید ہو گئے. یعنی جو کھجوریں ہاتھ میں تھیں انہوں نے اتنی دیر بھی پسند نہ کی کہ وہ کھائیں اور پھر جا کے جہاد کریں اور پھر شہید ہوں. اور آپ دیکھ لیں کہ نیکی کرنے میں جو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ابھی کھجوریں کھاتے رہتے ہیں, یہ کام ختم کر لوں تو حج کروں گی, یہ کام ختم کر لوں تو انفاق کروں گی, یہ ایک گھر بنایا دوسرا گھر بنا لوں تو صدقہ کروں گی, یتیموں کی مدد کروں گی, کنواں کھدواؤں گی, اسلامک سینٹر بنے گا, اچھا یہ کام کر لوں تو پھر قرآن کو پڑھوں گی, اچھا آج تو نماز نہیں پڑھی, کل سے نماز کو شروع کروں گی. تو یہ آیات بتا رہی ہیں کہ اگر دوڑنا ہے تو نیکی کے راستے میں دوڑنا چاہیے, یعنی نماز کو نماز با جماعت میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور نماز کی پہلی صف میں اور نماز کو جو ہے وہ اول وقت میں پڑھنا اور اسی طرح کسی کی مشکل وقت میں ان کی مدد کرنا, یعنی نیکیوں میں دوڑ لگائی جائے. تو نمبر ایک, دوڑو, سابقو, دوڑو, بھاگو, الی مغفرت من ربکم, اپنے رب کی مغفرت کی طرف, و جنت, اور جنت کی طرف. اچھا جنت کیسی ہے؟ اردوہا, اس کی چوڑائی, کا ارد السماء والاردی, کہ جس کی وسعت اور چوڑائی آسمان و زمین جیسی ہے. اب آپ دیکھیں مفسرین کہتے ہیں کہ عرض کے ایک معنی چوڑائی کے ہیں, یہاں پہ وسعت کے معنی میں یہ لفظ آیا ہے, صرف چوڑائی کے لیے نہیں بلکہ وسعت کے لیے. تو اگر کسی چیز کا جو ہے کسی چیز کی چوڑائی زیادہ ہو تو اس کی لمبائی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو یہاں پہ چوڑائی کے معنی میں ہے, وسعت کے معنی میں. جیسے قرآن میں سورت حامیم سجدہ آیت 51 میں ہے کہ فضو دعا ان ارید, انسان پھر لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے. تو یہاں پہ جنت کا رقبہ نہیں بتایا جا رہا بلکہ جنت کی وسعت کا تصور دلایا جا رہا ہے. سورت آل عمران کی آیت 133 بھی اسی مضمون کی ہے کہ سارعوا الی مغفرت من ربکم و جنت اردوہ السماوات والارض اعدت للمتقین. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ جنت جو ہے وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جنت تیار کی گئی ہے ایمان لانے والوں کے لیے, جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور ایمان لاتے ہیں اس کے رسولوں پر. تو آئیے یہ جو جنت ہے اس کا شوق پیدا کریں اور اللہ کی رضا اور اللہ کی مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے نیکیوں کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں, جیسے کہ صحابہ جو تھے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ نیکیوں میں دوڑ لگانے والا بنائے, نہ کہ دنیا کی محبت میں جو ہے وہ ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا, ریس کرنا اور آگے بڑھنا, یہ پسندیدہ بات نہیں ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم, اور یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے. تو اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو نیکیوں کی دوڑ ہے یہ آخرت کے میدان میں آگے بڑھنا ہے, تو یہ اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا, یہ اللہ بڑے نصیبے والوں کو دیتا ہے, اور یہ اللہ ان کو دیتا ہے جو اللہ کے راستے میں جو ہے وہ مخلص ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کسی کو صرف اس کا عمل نجات نہیں دلا سکتا. صحابہ نے عرض کیا کہ آپ بھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, میں بھی اپنے عمل سے جنت حاصل نہیں کر سکتا بجز اس کے کہ اللہ کا فضل اور رحمت جو ہے وہ شامل ہو جائے. آیت نمبر 22 سے لے کر 24 تک یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی صحیح اور تدبیر پر اللہ کی تقدیر جو ہے وہ غالب ہے. یعنی انسان جو ہے اس کا کام کوشش کرنا ہے اور پھر اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے. حالات سخت ہوں یا نرم ہوں, اللہ وسعت دے یا تنگی دے, یعنی کوشش کر کے پھر اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے, مطمئن رہنا ہے. فرمایا, ما اصواب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم, کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے, ما اصابا جو پہنچتی ہو, من مصیبت کوئی مصیبت, فی الارض زمین میں, ولا فی انفسکم یا تمہاری جانوں پر, الا فی کتاب مگر پہلے اسے ایک کتاب میں لکھ نہ دیا ہو. یعنی کوئی مصیبت جو ہے ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو جو ہے ایک کتاب میں لکھ نہ دیا ہو. من قبل ان نبرأها, قبل اس کے کہ وہ جو ہے وہ ہم اس کو پیدا کریں. یعنی ہر مصیبت جو زمین پر نازل ہوتی ہے, دنیا میں آتی ہے یا خاص تمہاری جانوں میں آتی ہے, تم پر کوئی مصیبت آتی ہے, جیسے کوئی ایکسیڈنٹ خدا نہ خواستہ ہو گیا, جاب چھوٹ گئی, بیماری آ گئی, کوئی مشکل بھی پڑ گئی, کوئی رشتہ کیا تھا وہ کامیاب نہیں ہوا, بیٹی کو طلاق ہو گئی, کوئی بھی مشکل ہو گئی, تو کوئی بھی مصیبت زمین میں آتی ہے یا تمہارے نفس پر آتی ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, مگر وہ ایک کتاب میں موجود ہے قبل اس کے کہ ان نبرأها کہ ہم اس کو وجود میں لائیں. تو نبرأها جو ہے نون ہم کے لیے ہے اور بارہ حمزہ اس کا مادہ ہے, اور بارہ حمزہ جو ہے اس کے معنی ہے کسی مکروہ امر سے نجات حاصل کرنا, کوئی چیز بنانا, باری بھی اسی سے ہے نا بنانا. تو جو کچھ بھی دنیا میں پیش آتا ہے تو یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا, اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی. تو یہ آیت جو ہے تقدیر پر ایمان لانے کی جو ہے وہ رہنمائی کر رہی ہے کہ تقدیر پر ایمان لایا جائے, اور یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. تو جب بھی کوئی ایسا فیصلہ ہو جو کہ مصیبت لگے, پریشانی لگے, تو پریشان ہونے کی بجائے اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس پر صبر کرنا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی مدد طلب کرو اور ہمت ہار کر نہ بیٹھ جاؤ. اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسے کرتا تو ایسے ایسے ہو جاتا, لیکن ایسے کہو قدر اللہ وما شاء فعل, اللہ نے جو مقدر کیا اور جو چاہا کیا بلا شبہ, اگر شیطان کے کام کا راستہ کھول دیتا ہے. جیسے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اگر کرتے رہتے ہیں, تو اگر ایسا ہو جاتا تو پھر یہ بیماری نہ ہوتی, اگر ایسا ہو جاتا تو پھر میرے حالات ایسے نہ ہوتے. تو جو انسان چاہتا ہے وہ تو ہو نہیں سکتا, تو پھر اللہ جو چاہتا ہے تو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا چاہیے, ہے نا. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ سارے معاملات دنیا کے زندگی کے میری اور آپ کی مرضی سے نہیں ہو سکتے. آپ نے کہیں انٹرویو دیا, آپ کو جاب نہیں ملی, آپ کے بیٹے کو شوہر کو جاب نہیں ملی, اب آپ دوسری جگہ کوشش کریں, اس کا حل نکالیں. اب یہ نہیں کہ آپ رونے دھونے بیٹھ گئے, آپ کی بیٹی کے لیے شادی کا پیغام آیا, آپ نے کہیں اپنے بیٹے کے لیے پیغام دیا, وہاں سے انکار ہو گیا, آپ کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہوا, تو کوئی بات نہیں, کہیں اور جو ہے انشاءاللہ ہو جائے گا, یعنی اور تدبیر کریں. دنیا میں لڑکیوں کی کمی نہیں ہے, لڑکوں کی کمی نہیں ہے, تو مسائل کا حل نکالنا چاہیے. یہ نہیں कि हमेशा अफसोस करते रहना, शिकवा शिकायत करते रहना, परेशान होते रहना, है ना। जैसे जो है वो ज़िंदगी में ऐसा होता है कि वक्तन फ़क्तन मुख्तलिफ़ किस्म की आजमाइशें आती हैं, तो मोमिन कैसे होते हैं कि वो आजमाइशों पर सब्र करते हैं। हवाएं पहाड़ों को नहीं हिला सकती मगर रेतों को इधर से उधर फेंकती रहती हैं। तो हमारा काम भी क्या है कि जो भी हालात हैं तो उस पर जो है वो उनको संवारने की कोशिश करें, परेशान होकर वक्त ज़ाया ना करें। हर वो चीज़ जिसकी इंसान तमन्ना करे ज़रूरी नहीं कि उसे मिल जाए। ऐसा भी होता है कि हवाएं कश्तियों की मुखालिफ सिमत चला करती हैं। माँ कुल्लू माँ यतमन्नल मरु युद्रे कोहु तजरिर रियाहु बिमाला तश्तहिस सुफुन। तो ये जो आयात हैं ये तकदीर पर ईमान जो है उसका पैगाम देती हैं, दर्स देती हैं कि कोई मुसीबत ऐसी नहीं है जो ज़मीन या तुम्हारे नफ्स पर नाजिल होती हो। अल्लाह ताला कहते हैं और हमने उसको पहले पैदा करने से पहले एक किताब में लिख ना रखा हो। इन नज़ालिका अल्लाह यसीर, ऐसा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान है। ऐसा करना अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है। लिकैला तासौ अला मा फातकुम, ताकि तुम्हें अफसोस ना हो। अला मा फातकुम, जो तुम्हारा नुकसान हो गया, जो तुम्हारे तुमसे फौत हो गया। तो यहाँ पे तासौ हमजा सीन फा अफसोस है ना, हिस्नो गम के मजमुए को कहते हैं। लिकैला तासौ, ताकि तुम गम ना खाओ। अला मा फातकुम, जो तुम्हारे हाथ से चला गया, फौत हो गया। तो फा वोता इसका मादा है। वला तफराहू, और तुम जो है फूलो नहीं। बिमा आताकुम, जो अल्लाह ने तुम्हें अता किया है। अब यहां पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दूसरी तरफ मैंने जो कुछ तुम्हें दिया है तुम उस पे इतराया ना करो। तुम ये मत समझो कि जो कुछ तुम्हारे पास है, यानी रिश्ता अच्छा हो गया, तुम तंदुरुस्त हो और तुम्हारे पास माल की कसरत है, तो ये मत समझो कि ये तुम्हारी वजह से तुम्हें मिल गया है, बल्कि ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह का फजल है। फरमाया लिकैला तासौ अला मा फातकुम, कि जो कुछ तुम्हारे हाथ से चला गया है उस पर तुम अफसोस ना करो, रंज ना करो, रोध हो नहीं। वला तफराहु, और तुम इतराओ नहीं। बिमा आताकुम, जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है उस पर फूले नहीं समाओ। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो अपने आप को बड़ी चीज समझते हैं। वल्लाहु ला युहिब्बु, और अल्लाह पसंद नहीं करता कुल्ला मुख्तालिन, मुख्तालिन फखूर। मुख्ताल किसे कहते हैं और फखूर किसे कहते हैं? अब आप देखें कि सबसे पहली बात जो अल्लाह ताला ने कही कि वला तफराहू फाराहा, ये जो है ये पसंदीदा सिफ्त भी है और बुरी सिफ्त भी है। एक इसके मानी है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने की बजाय इतराना, फूलाना समाना, खुशियां मनाना, और दूसरा ये है कि नेमतों के मिलने पर तहे दिल से शुक्र गुजार होना। और यहाँ पर ये बुरे माने में है कि नेमतों के मिलने पर शुक्र गुजार होने की बजाय तुम इतराने लगे, अपने आप को बड़ा समझने लगे। वला तफराहू, और फूला ना समाओ। बिमा आताकुम, जो अल्लाह ने तुमको दिया है तो क्या करो, तुम्हारे अंदर शुक्र गुजारी होनी चाहिए। वल्लाहु ला युहिब्बु, और अल्लाह मोहब्बत नहीं करता कुल्ला मुख्तालिन। मुख्ताल जो है खा या लाम मादा है, इसके मानी है तकब्बुर करना, तसव्वुर बांधना, तखय्युल। यदल्लु अला हरकतिन फी तलवुन, वो हरकत जो हर आन नया रंग बदलती है। मुतकब्बिराना चाल और दूसरों को हकीर समझना, तो अल्लाह पसंद नहीं करता कि तुम अपने आप को तो बड़ी चीज समझते हो और दूसरों को हकीर समझते हो। फखूर, फखूर जो है ऐसी बातों पर इतराना जिनमें किसी का अपना कुछ दखल ना हो। मसलन अल्लाह ने आपको बेटे दिए, किसी को बेटियां दे दी, तो इसमें आपका क्या क्रेडिट है? अल्लाह ने आपको खूबसूरत बना दिया, किसी को बदसूरत बनाया और आप फख्र करने लगे, आप अपने हसब नसब पर फख्र करने लगे। तो ये जो फख्र जताना है ना, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। तो एक तरफ जो है वो तकदीर का फलसफा बताया जा रहा है कि तकदीर का लिखा अटल है, تو رونے دھونے کی بجائے تقدیر کے فیصلوں کو قبول کر لو. اور دوسری طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب نقصان ہو, کوئی غم ہو, کوئی پریشانی ہو, کوئی بیماری کا پتہ چلے, تو رو دھو کے جو ہے برا حال نہ کر لو, بلکہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤ. اور دوسری طرف دولت ملنے پر جو ہے تمہارے اندر شکر گزاری پیدا ہونی چاہیے. الذین یبخلون یأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید. آیت نمبر 24, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور وہ لوگ جو خود بخل کرتے ہیں, وَيَأْمَرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ, اور دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں, دوسروں کو کنجوسی کرنے کی دعوت دیتے ہیں, بخل کرنے کی کا حکم دیتے ہیں. وَمَنْ يَتَوَلَّى, اور جو کوئی جو ہے پھر جائے, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, تو بے شک اللہ ہی بے نیاز اور قابل تعریف ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں منافق کیا کرتے تھے, خود خرچ نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو خرچ کرنے سے منع کرتے تھے. تو انفاق فی سبیل اللہ ان لوگوں کو بہت مشکل لگتا ہے جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے, جو تدبیر پر اعتماد رکھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں خرچ کریں گے تو مال ختم ہو جائے گا اور کچھ ملے گا بھی نہیں. تو منافق ایسے ہی تھے, تو اس سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ منع کیا ہے اور انفاق کی ترغیب دلائی ہے. پھر آیت نمبر 25 سے لے کر 27 تک اللہ رب العزت نے نبیوں اور رسولوں کی تاریخ سے حوالہ دیا ہے کہ جہاد جو ہے یہ نبیوں اور رسولوں کی سنت رہی ہے, اور جو بدعت ہے یہ اور جو رہبانیت ہے یہ عیسائیوں کی ایجاد کردہ بدعت ہے کہ دین میں انہوں نے غلو پیدا کیا. حضرت مسیح علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ غلو کی رہبانیت کی دعوت نہیں دی تھی. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب ان الله قوي عزيز. آیت نمبر 25 سورۃ الحدید. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخرت کی اصلاح کے لیے, لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے, لقد ارسلنا رسولنا, تحقیق ہم نے رسولوں کو بھیجا, بالبیناتی, کھلے کھلے احکام دے کے, وانزلنا معهم الکتاب, اور ان کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ کتاب نازل کی. نمبر ایک احکام دیے, اور نمبر دو ہم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کتاب نازل کی. والمیزانہ, اور یہ جو کتاب تھی اس میں میزان دی, انصاف کرنے کا حکم دیا. انصاف کیا تھا, یعنی میزان کے اندر کیا بات بتائی گئی تھی, لیقوم الناس بالقسط, چوتھی بات کہ جو ہے وہ لوگوں کے درمیان جو ہے یعنی میزان کیسے ہو تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں. لیقوم الناس بالقسط, تاکہ قائم رہیں لوگ بالقسط, انصاف پر. تو لوگ میزان پر کیسے قائم رہتے, جب وہ حقوق اللہ کے ساتھ, حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ادا کرتے. اور یہ تھی پوری شریعت, یعنی رسولوں کے پاس صاف نشانیاں تھیں, کھلی ہدایات احکامات, نمبر دو ان کے پاس کتابیں, نمبر تین پھر میزان. اور میزان جو ہے, میزان کے معنی کیا ہیں, اس سے مراد عدل کرنا ہے, ترازو, تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ جو ہیں وہ ہدایت پر قائم رہیں, ناپ تول میں کمی نہ کریں, لین دین میں جو ہے وہ عدل کریں. تو اللہ کی رہنمائی میں حق اور باطل کے درمیان فرق کریں, ہدایت کو قبول کریں, اللہ کا حق ادا کریں اور اللہ کے بندوں کا حق ادا کریں. لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں. تو جتنے رسول آئے تھے وہ تین چیزیں لائے تھے, نمبر ایک بینات, نمبر دو واضح ہدایات, جس میں عقائد، اخلاق، عبادات اور معاملات کی رہنمائی تھی، اور اس کے ساتھ ہی کتاب اور پھر میزان، کہ جس میں عقیدہ، اخلاق، معاملات میں افراط اور تفریط نہ ہو. تو انبیاء یہ چیزیں لے کر آئے تھے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا اتارا، فِيهِ بَاسٌ شَدِيدٌ، جس میں بڑا زور ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ لوہا بھی جو ہے وہ اللہ کی اسی طرح نعمت ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن نازل کیا. جیسے آپ دیکھیں کہ سورۃ زمر آیت 6 میں آپ پڑھ چکی ہیں کہ تمہارے لیے مویشیوں کی قسم کے 8 نر اور مادہ نازل کیے. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ لوہا نازل کیا، اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ لوہے سے جنگی ہتھیار بنتے ہیں، تلوار، نیزہ، بندوق، ایٹم، توپے، جنگی جہاز، گنے وغیرہ، راکٹ، ٹینک. تو اس سے اپنا ڈیفینڈ بھی کیا جاتا ہے اور دشمن پر حملہ بھی. یعنی باسن شدیدن، اس میں بڑا زور ہے، وہ منافع للناسی، اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سے جو ہیں وہ فائدے ہیں. ولی یعلم اللہ، تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے. تو اب یہاں پہ لوہے کے فائدے بتائے جا رہے ہیں نا. ایک جو ہے اس میں بڑا زور ہے، یعنی بہت اس میں جو ہے وہ طاقت پائی جاتی ہے، لوہے سے بے شمار چیزیں بنتی ہیں. نمبر دو، لوگوں کے لیے بہت سے فائدے، یعنی ایک طرف جنگی سامان تیار ہوتا ہے اور دوسری طرف جو ہے لوگ لوہے کے ذریعے سے سیاسی کام لیتے ہیں، یعنی قوت کے ذریعے سے عدل قائم کرنا. وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے. جہاد کی حکمت بتائی جا رہی ہے، مَنْ يَنْصُرُهُ، کہ کون جو ہے اس کی مدد کرتا ہے، وَرُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی بالغیبی دیکھے بغیر. اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست طاقت والا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ اپنی مدد خود کر سکتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی جو ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ حق کو غالب کرنے میں اندیکھے اللہ کی مدد کریں، رسولوں کی مدد کریں، تاکہ ان پر ترقیوں کے دروازے کھلیں. اب یہ انبیاء کی تاریخ کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ کہیں بھی رہبانیت اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجی تھی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمًا، ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، اور ہم نے رکھ دیا ان دونوں کی نسل میں النُّبُوَّةَ، نبوت، یعنی دونوں کی نسلوں میں نبوت رکھی. والکتابہ، اور کتاب. فَمِنْهُمْ مُحْتَدْ، پھر ان میں سے کسی نے ہدایت اختیار کر لی. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور بہت سے لوگ فاسق بن گئے. اب بتایا جا رہا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول جب بینات، کتاب، میزان لے کر آئے تھے، تو ان کے ماننے والوں میں بگاڑ کیسے پیدا ہوا. تو جو رسول بھی اللہ کی کتاب لے کر آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے. لیکن ہوا کیا کہ پھر ان کی اولاد کے دو گروہ بن گئے. تو کچھ لوگ ہدایت اختیار کرنے والے تھے، زیادہ نافرمان نکلے. ثم قفینا، پھر ہم نے مسلسل بھیجے، پے در پے بھیجے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے قفینا کا لفظ جو ہے استعمال کیا گیا ہے، کا فا وو، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کی گدی پر مارنا، کسی کے پیچھے لگ جانا، پیچھے پڑنا، اسی سے کسی کے پیچھے کسی چیز کو لگاتار لگانا. کافیہ ردیف، کسی کے جیسے پیچھے جو چیز ہوتی ہے اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو کسی کے پیچھے لگائے، یعنی ثم کفینا، پھر مسلسل بھیجے، پے در پے بھیجے. علی آثارہم، ان کے قدموں پر، پھر ہم نے ان کے قدموں پر مسلسل بھیجے، لگاتار بھیجے، بے رسولینا، اپنے رسول. وقفینا، اور ان کے پیچھے بھیجا، بعیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ مریم کے بیٹے کو علیہ السلام. وآتیناہ الانجیلا، اور اس کو انجیل عطا کی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل جیسی کتاب دی. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ، وجعلنا، اور رکھ دی اور بنا دیا ہم نے، فی قلوب، ان کے دلوں میں، الذین، وہ لوگ، یعنی وہ لوگ जिन्होंने इत्ता बाउहू, जिन्होंने ईसा अलैहि सलाम की पैरवी की, तो उनके दिलों में डाल दी राफतन, हमने जो है वो शफकत डाल दी, वरहमा और रहमत डाल दी। तो ईसा अलैहि सलाम की जो पैरवी करने वाले थे, अल्लाह ताला ने उनके दिलों में नरम दिली और रहम डाल दिया। राफत होता है किसी को तकलीफ़ में देखकर पसीज जानना, और रहमत होता है उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए मदद करना। तो ईसा अलैहि सलाम के जो पैरोकार थे उनके दिलों में अल्लाह ताला ने राफत और रहमत डाल दी कि वो एक दूसरे को तकलीफ़ में देखते तो उनके दिल नरम होते थे और फिर वो एक दूसरे की मदद करते थे। और हज़रत ईसा अलैहि सलाम नहायत रकीकुल कलब थे, तो इनकी सीरत का असर इनके पैरोकारों में जो है वो सरायत कर गया, तो वो भी अल्लाह के बंदों पर तरस खाते थे और हमदर्दी के साथ उनकी खिदमत करते थे। व रहबानियता, और रहबानियत जो थी अल्लाह ताला कहते हैं कि इब्तदाउहा, कि इसको जो है वो नई बात निकाली थी उन्होंने। इब्तदाउहा इसका मादा है बादाल ऐन, बगैर नमूने और तकलीद के पहली बार बनाना, बदा अनोखी चीज़ बिद्दत को कहते हैं। बादाल ऐन किसी नई जो चीज़ है उसको पैदा करना, इजाद करना, किसी काम को नेकी समझकर करना जो कि इस्लाम में ना हो। तो उन्होंने क्या किया कि जो है वो वरहबानियत, जो रहबानियत थी ना, इब्तदाउहा, उसको उन्होंने शुरू किया। रहबानियत उन्होंने खुद इजाद कर ली। मा कतबनाहा अलैहिम, हमने रहबानियत इन पे फ़र्ज नहीं की थी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने खुद इसको निकाला, इल्लब्तिगा रिद्वानिल्लाही, अल्लाह की रज़ा चाहने के लिए, यानी अल्लाह की खुशनुदी में उन्होंने खुद ही बिद्दत निकाल ली रहबानियत की। फमा रऊहा, फमा रऊहा, रऊहा जो है इसका मादा है राइन या, किसी चीज़ की हिफाजत करना और बैरूनी ख़तरात पैदा होने के असबाब को दूर करना। राई कहते हैं चरवाहे को, मुहाफिज को, जो कि जो है वो रेवड़ को चराता है और भेड़िए से बचाता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि इन्होंने रहबानियत अल्लाह की रज़ा चाहने के लिए खुद ही निकाली, ना ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था ना अल्लाह ताला ने कहा था, इन्होंने अल्लाह की रज़ा को चाहने के लिए खुद रहबानियत जो थी वो पैदा की। फमा रऊहा हक्का रियायतिहा, फिर इन्होंने इसकी पाबंदी करने का जो हक़ था उसको अदा ना किया, फिर दोहरी गलती की, खुद ही अपने ऊपर जो पाबंदियाँ आयद की थी, जो अल्लाह ने उन पर पाबंदियाँ नहीं लगाई थी, पहले अपने पर पाबंदियाँ लगाई, फिर उन पाबंदियों को जो अपने ऊपर आयद की थी उनका हक अदा ना कर सके, और अल्लाह की खुशनुदी के बजाय फिर अल्लाह के अजाब का मूजब बन गए। फ़आतैना अल्लज़ीना आमनू मिनहुम अजरहुम, उनमें से जो लोग ईमान लाए थे उनका अजर हमने उनको अता किया। यहाँ पे जो नेक ईसाई हैं उनकी तारीफ़ की जा रही है। वकसीरु मिनहुम फासिकून, और इनमें से अक्सर लोग फासिक हैं। तो ये कौन से लोग हैं जिन्हें जो है उनका अजर दिया जाएगा? इस सिलसिले में मुफस्सरीन कहते हैं कि ये सही मुस्लिम की रवायत है कि ये वो लोग हैं कि जो पहले जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले थे और फिर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, यानी तमाम वो लोग जो रसूलुल्लाह से पहले किसी रसूल पर ईमान रखते थे, मूसा अलैहिस्सलाम पर, ईसा अलैहिस्सलाम या किसी पैगंबर पर, फिर वो रसूलुल्लाह पर ईमान लाए तो उन्हें उसका अजर दिया जाएगा। और एक तफसीर के मुताबिक अहले किताब ने इस बात पर फ़ख्र का इज़हार किया कि उन्हें दुगना अजर मिलेगा, तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के हक़ में ये आयत जो है वो नाजिल कर दी कि बस वो लोग जो ईमान लाए तो इनका अजर हमने उनको अता किया, और उनमें से अक्सर लोग जो हैं वो फासिक हैं। तो यहाँ पर जो है अब इससे मुराद जो हैं वो कौन लोग हैं? सबसे पहले आप ये देख लें कि जो है वो रहबानियत जो है, इस्लाम में रहबानियत की हैसियत क्या है? रहबानियत रहाबा से है, खौफ को कहते हैं। रहबानियत जो है ये वो लोग होते हैं जो जो है वो किसी के ظلم کا خوف کر کے یا دنیا کے فتنوں کا خوف کر کے یا اپنے نفس کی کمزوریوں کا خوف کر کے تارے کو دنیا بن جاتے ہیں، دنیا کی زندگی سے بھاگ کر جنگلوں اور پہاڑوں میں پناہ لیتے ہیں۔ اور اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے رہبانیت فرض نہیں کی تھی، انہوں نے خود ہی یہ سوچا کہ ہم جائز چیزوں کو جب چھوڑ دیں گے تو اللہ کی ہمیں رضا ملے گی، تو انہوں نے جو ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رہبانیت اختیار کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، تو اس امت کے لیے جو ہے وہ عملی طریقہ کیا ہے؟ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ صحابہ میں سے ایک صاحب نے کہا میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا اور عورت سے کوئی واسطہ نہیں رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سنی تو فرمایا خدا کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا اور اس سے تقویٰ رکھتا ہوں، مگر میرا یہ طریقہ نہیں ہے، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جن کو میرا طریقہ پسند نہ ہو اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر سختی نہ کرو کہ اللہ تم پر سختی کرے، ایک گروہ نے یہی تشدد اختیار کیا تھا تو اللہ نے بھی پھر اسے سخت پکڑا، دیکھ لو کہ وہ ان کے بقایا راہب خانوں اور کنیسوں میں موجود ہیں۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو دنیا چھوڑ دی جائے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں آج کہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے، جنگلوں اور صحراؤں میں جا کر اللہ کی عبادت کی جائے تو اللہ خوش ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے یعنی آج ہمارے لیے عمل کا اصول کیا نکلتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ میانہ روی سکھاتا ہے، اعتدال سکھاتا ہے، اور اعتدال کیا ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ عمل کیا جائے، اور جو جائز چیزیں ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار نہ کی جائے، اللہ کے بندوں سے ملنا اور ان کے جو حقوق ادا کرنا اور اللہ نے جو فرائض دیے ہیں ان کو ادا کرنا، یہ جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں عیسائیوں نے جو رہبانیت اختیار کی تھی تو انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے سوچا کہ سوسائٹی کے اندر نمبر ایک جو بدکاری پھیلی ہوئی ہے اور جو دنیا پرستی ہے تو انہوں نے جو ہے اس کا توڑ کرنے کے لیے انتہا پسندی اختیار کی، انہوں نے اتنا زیادہ عفت پر زور دیا کہ عورت اور مرد کا تعلق نکاح کی شکل میں بھی انہوں نے حرام قرار دے دیا۔ نمبر دو، انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا کہ نت نئے طریقوں سے اپنے جسموں کو وہ اذیت دیتے تھے۔ پھر ان کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہر وقت گندے رہتے اور صفائی سے سخت پرہیز کرتے تھے، نہانا، جسم کو پانی لگانا ان کے نزدیک خدا پرستی کے خلاف تھا، ازدواجی زندگی ان کے نزدیک بالکل حرام، اور نکاح کے رشتے کو کاٹ پھینکنا جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، اور ماں باپ بھائی بہن اولاد تک سے وہ دور رہتے، اور اللہ کی محبت میں انسانی محبت کی ساری زنجیریں انہوں نے کاٹ دیں، انسانی جذبات کو وہ مارتے تھے۔ اور پھر کیا ہوا، یہ ایک انتہا تھی، اور اس کے لیے وہ یہ بھی کرتے تھے کہ بعض اوقات جو ہیں وہ یعنی جو راہب اور راہبات تھیں وہ مل کر ایک جگہ رہتے، ایک بستر پر رات گزارتے اور اکٹھے نہاتے بھی، لیکن جذبات پر اتنا کنٹرول کہ وہ ایک دوسرے کے بالکل قریب نہ ہوں۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ دوسری انتہا کی طرف گئے کہ پھر جو ہے ان کے جو چرچ تھے ان کے اندر بدکاری ہونے لگی، وہ اس کے اڈے بن گئے اور بہت سی برائیاں ان کے اندر پھیلی۔ یعنی قدرت جو ہے، پھر انسان جو انسان اللہ کی دیوی فطرت سے جنگ کرتا ہے تو اللہ بھی پھر اس سے جو ہے وہ انتقام لیتا ہے۔ اچھا، ان آیات کی روشنی میں میرے اور آپ کے لیے عمل کا اصول کیا نکلتا ہے کہ عملی زندگی میں اعتدال اختیار کیا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ زیور نہیں پہننا چاہیے، تیار نہیں ہونا چاہیے، امیر بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں لیکن اچھی طرح نہیں رہتے، तो नहीं, अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है तो उसके मुताबिक जो है वो हमें हमारे कपड़े, जेवर, खाना पीना, लेना देना, उसमें वो चीज़ें नज़र आनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह जमील है, जमाल को पसंद करता है, लेकिन फ़ख्र व गुरूर के साथ नहीं। दूसरा अमल का असूल ये निकलता है कि इंतहा पसंदी नहीं होनी चाहिए, कभी एक एक्सट्रीम कभी दूसरी एक्सट्रीम। इसी तरह बाज़ लोग कहते हैं कि हम निकाह नहीं करेंगे क्योंकि बीवी बच्चों के साथ बहुत ही झंझट होते हैं और हम बस अल्लाह अल्लाह करेंगे और अल्लाह के दीन की खिदमत करेंगे। तो ये भी इस्लाम में पसंदीदा नहीं है, क्योंकि निकाह जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इस्लाम में कोई रहबानियत नहीं है। फिर तीसरी बात यह है कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि हम तो किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, क्योंकि फिर गीबत चुगली हो जाती है। गीबत चुगली तो नहीं करनी, लेकिन लोगों से मिलना है और हकूक़ुल इबाद जो है अदा करने हैं, उनकी खुशी और गमी को शेयर करना है। इसी तरह बाज़ लोग जो है मसलसल रोज़े रखते रहते हैं या मसलसल जो है वो जागते रहते हैं, तो नफ्स का भी हक है, जिस्म का भी हक है। तो अपने ऊपर इतनी सख्ती नहीं करनी कि तशद्दुद इख्तियार किया जाए, यानी अपने फ़राइज़ के साथ साथ नवाफिल जो है वो अदा करने हैं। फिर आखिरी आयते हैं, आयत नंबर 28 और 29। इसमें सच्चे नसारा को दावत ईमान लाने के लिए कहा जा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, व आमिनू बे रसूल ही, और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ। इस आयत की तफसीर में मुफस्सरीन के दरमियान इख्तलाफ है। एक ग्रोह ये कहता है या अय्युहल्लज़ीन आमनू का खिताब उन लोगों से है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, उनसे कहा जा रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ ताकि अल्लाह ताला जो है युतीकुम किफ्लैन मिन रहमतिही, कि अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत का दोहरा हिस्सा अता करेगा। तो अगर तुम मोहम्मद पर ईमान लाओगे तो तुम्हें अल्लाह इसका दोहरा अजर देगा, एक अजर जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का और दूसरा अजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का। दूसरा ग्रोह कहता है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों से कहा जा रहा है कि तुमने जो ज़बानी जो है वो ईमान लाने का दावा किया है, अब सच्चे दिल से ईमान लाओ तो तुम्हें इसका दोहरा अजर मिलेगा, एक अजर कुफर से इस्लाम की तरफ आने का और दूसरा अजर इस्लाम में इखलास इख्तियार करने और इस पर साबित कदम रहने का। और मुफस्सरीन कहते हैं कि इससे दोनों मानी मुराद हैं, कि अहले किताब में से जो शख्स अपने पहले नबी पर ईमान रखता था फिर रसूल अल्लाह पर ईमान लाया तो उसके लिए भी दोहरा अजर है, ये बुखारी मुस्लिम से पता चलता है। और मुसलमानों के लिए ये जो है सूरत सबा की आयत 37 जो है वो दलील है कि मोमिनीन सालीन के लिए भी दुगना अजर है। तो दोनों बातें ही दुरुस्त हैं कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ, युतीकुम किफ्लैन मिन रहमतिही, ताकि अल्लाह ताला जो है तुम्हें अपनी रहमत का दोहरा हिस्सा जो है वो अता करे। और किफल जो है किसी अच्छे या बुरे काम के बदले में जो हिस्सा मिलता है उसके लिए इस्तेमाल होता है। वयज अल्लाकुम नूरन, और वो तुम्हें नूर बख्शेगा, तमशूना बही, जिसकी रोशनी में तुम चलोगे। पहले भी आपने जो है वो नूर की रोशनी की आयात पढ़ी थी, अब दोबारा कहा जा रहा है कि दुनिया में इल्म व बसीरत का अल्लाह नूर देगा अगर तुम ईमान लाओगे, तो तुम्हें अल्लाह ताला दीन का फहम देगा, वो हिकमत देगा, वो नूर देगा कि ज़िंदगी के मामलात में तुम अच्छे फ़ैसले कर सकोगे। तमशूना बही, कि तुम उसकी रोशनी में चलोगे, व यग़फिर लकुम, और अल्लाह तुम्हारे कसूर माफ़ कर देगा, वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला और मेहरबान है, रहम करने वाला है। अब आयत आखिरी आयत है सूरत अल हदीद की आयत नंबर 29। इसमें यहूद के हसद की तरफ इशारा किया गया है, ले अल्लाह यालमा अहलुल किताबी अल्लाह यक़दिरूना अला शैइ मिन फ़ज़लिल्लाह व अन्नल फ़ज़ला बियदिल्लाह युतीही मन यशा, लिअल्ला, ताके, यालमा, जान ले अहलुल किताबी अहले किताब, अल्लाह यक़दिरूना अला शैइन, कि वो नहीं कुदरत रखते किसी चीज़ पर, यानी अहले किताब को पता चल जाए कि उनको कुदरत नहीं है किसी चीज़ पर, मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल पर, कि अल्लाह के फ़ज़ल पर उनका कोई अजारा नहीं है, कोई कुदरत नहीं है। अन्नल फ़ज़ला बियदिल्लाह, और ये कि फ़ज़ल जो है वो अल्लाह के हाथ में है, युती ही मैं यशाहु, वो जिसको चाहता है देता है, वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, और वो बड़े फ़ज़ल वाला है। तो ईमान के तकाज़े अदा करने में اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ بخش دے گا. اور آخری آیت جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ کسی کو دینا، کسی پر خاص طور پر فضل کرنا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا اور امت محمدیہ کو جو فضل دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگوں کی مرضی ہے، جیسے کہ یہودی اس پر حسد کرتے تھے، تو کہا کہ اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ جس کو چاہے نبوت دے، جس کو چاہے جو ہے امت وسط بنا کر اس کو اپنے فضل سے نواز دے، اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے. تو یہ تھیں سورۃ الحدید کی آیات جو مجھے اور آپ کو عمل کے لیے اصول دیتی ہیں. نمبر ایک کہ انفاق کرنا اللہ کے راستے میں، جو ہے وہ صدقہ خیرات کرنا. نمبر دو قرآن مجید کے لیے جھکنا، دلوں کا نرم ہونا اور ان کی روشنی میں اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنا، جیسے کہ فضیل بن عیاض ڈاکو تھے اور پھر بہت بڑے سکالر بن گئے. نمبر تین دنیا کی زندگی کی حقیقت جو ہے اس کو سمجھنا کہ وہ عارضی ہے. تو یہاں پہ کھیل کود، فن یا پھر آرائش زیبائش بڑائی پر وقت ضائع کرنے کی بجائے، تفاخر اور تکاثر کی بجائے، آخرت کی زندگی کی تیاری کرنا اور اس کے لیے آگے نکلنے کی کوشش کرنا. جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ ساری زندگی دوڑ لگاتے رہے نیکیوں میں، تو مجھے اور آپ کو بھی دوسروں سے نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے. پھر عمل کا ایک اصول یہ ہے کہ تقدیر کے جو فیصلے ہیں نا، اس پر راضی ہو جانا. خوشیاں اور غم اللہ کی طرف سے ہیں، مصیبت آئے تو ہمت نہیں ہارنی، خوشیاں ملیں تو اترانا نہیں ہے، تو تقدیر کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے. پھر عمل کا ایک اصول یہ ہے کہ قرآن کے مطابق جو ہے وہ میزان قائم کرنی ہے اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، سوسائٹی کے اندر، اور اللہ کے دین کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہونا ہے. اور آخری بات کہ رہبانیت کی بدعت نہیں نکالنی، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا حرام نہیں کرنا، جو حرام ہے ان کو حلال نہیں کرنا، اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی جو ہے وہ بسر کرنی ہے. جیسے بعض لوگ جو ہے وہ درس کی جب محفل ہوتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب اچھا پہن نہیں سکتے یا اچھا تیار نہیں ہو سکتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع تو نہیں کیا. بعض لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی بہت ہی جو ہے وہ اپنی زندگی کو روکھا پھیکا سوکھا رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے. موقع کی مناسبت سے جو کچھ میسر ہے تو تیار ہوا جا سکتا ہے، پہنا جا سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتیں ہیں اور اس کا استعمال کرنا چاہیے لیکن بغیر فخر کے. تو رہبانیت اختیار نہیں کرنی، اور زمین کے اندر رہ کر لوگوں کے درمیان رہ کر حقوق العباد ادا کرنے اور اللہ کے حقوق ادا کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.